نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اس کتاب میں سے آج ہم جس صحابی کے حالات زندگی پڑھیں گے ان کا نام ہے برا بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ برا بن مالک کو کسی اسلامی لشکر کا سپہ سالار نہ بنانا, مبادہ کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھے جس سے لشکر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے. یعنی حضرت عمر فاروق نے ایک نصیحت کی تھی کہ برا بن مالک کو کسی بھی لشکر کا, کسی اسلامک ٹرپ کا یا گروپ کا لیڈر نہ بنائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایموشنل ہو کے کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس سے لشکر کو نقصان پہنچے. تو اس کمنٹ سے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر کچھ ایسے وصف ہوں گے کہ اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہونے والے لوگوں میں سے, یا جو لوگ کسی بھی چیز کے اوپر فوراً قدم اٹھانے والے ہوتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عمل کی باتیں لیں گے اس سے. بکھرے ہوئے بال, غبار آلود چہرہ یعنی جس پہ مٹی پڑی ہو, نخیف و لاغر یعنی کمزور سکنی, جسم ایسا کہ دیکھنے والا کوئی حیثیت ہی نہ دے, لیکن اس قدر بہادر کہ ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا, اور وہ مقتولین اس کے علاوہ ہیں جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف جنگوں میں انہوں نے تہے تہ کیا, یعنی اپنی تلوار چلائی. بہادر بہت ہے کہ ایک جنگ میں 100 مشرکین کو مارا. کر سکتا ہے کوئی آج کے دور میں؟ اور کوئی اس وقت کوئی اس طرح کے لیٹسٹ ویپنز نہیں تھے, ہاتھوں سے اور دو بدو آمنے سامنے کی جنگ ہوتی تھی. آپ بڑے نڈر یعنی بہت زیادہ بریو, جفاکش, ہارڈ ورکنگ, فن سپا گری کے ماہر یعنی تلوار چلانا اور لڑنا ان کو آتا تھا, بے جگری سے لڑنے والے مجاہد یعنی بہت زیادہ بریو, اور ایک بہادر انسان تھے. لیکن ہمیشہ آپ بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے, اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ لکھ بھیجا تھا کہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنانا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا سخت قدم اٹھا بیٹھیں جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے. حضرت برا بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول علیہ الصلات والسلام حضرت انس بن مالک الانصاری کے بھائی تھے. اگر میں حضرت برا بن مالک انصاری کی بہادری کی داستانیں سنانے لگوں تو بات اتنی طویل ہو جائے گی کہ ان صفحات میں سما نہ سکے گی, لیکن میں آپ کے سامنے ان کی بہادری کا صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو آپ کو دوسرے حیرت انگیز واقعات کی نشاندہی کرے گا. یہ رائٹر ہیں, وہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں. تو ان کی شخصیت کی جو سب سے بڑی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ بہادر بہت تھے, اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں بہت بہادری کی وجہ سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ جو نہ اٹھانا ہو. اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے اندر کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ایموشنل بہت ہوتے ہیں, تو ایموشنز کی وجہ سے اپنی اس کوالٹی کو کسی رونگ جگہ پہ استعمال کرنے کا ڈر ہوتا ہے. تو اتنے حصے میں ہم اس کا عنوان لکھیں گے, بات بہادر مگر جذباتی. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی باتیں کیا ہیں, کہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان ضروری نہیں کہ ظاہری طور پہ پرسنالٹی ہے وہ بہت گرومڈ ہو, بہت اچھے طریقے سے ہر چیز اس کے سامنے آئے, بلکہ بعض دفعہ انسان کے اندر کچھ ایسے وصف ہوتے ہیں کہ جو اس کی شخصیت کو چمکا دیتے ہیں. بعض دفعہ ہم جب شخصیت کی بات کرتے ہیں پرسنالٹی کے اچھا ہونے کی, تو ہم ظاہر کو بہت چمکانے لگتے ہیں. نہیں, اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ظاہری اٹریکشن نہیں, لیکن تاریخ ایسے بھی لوگوں کو یاد رکھتی ہے کہ جن کے اندر کوئی ایسی ظاہری چیز نہ بھی ہو لیکن کوئی وصف ان کا آتا ہے. ہم سب کو اپنے اندرونی چھپے ہوئے گٹس کو پہچاننا ہے, ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں, اور انہی میں سے جس میں آپ اپنے آپ کو مطمئن اور مسرور پائیں اس کے اوپر کام شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی. پھر اسے ایک اور چیز پتہ چلی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انس بن مالک کو تو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ان کے کوئی اور بھائی بھی تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ انس جو تھے یہ ام سلیم کے بیٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہ اس وقت 10 سال کے تھے. آپ کی ماں جو ہیں آپ کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہا کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا. اور آگے انشاءاللہ ہم انس کے حالات میں اور بھی تفصیلات ان کی پڑھیں گے. لیکن برا بن مالک کا نام اتنا معروف کیوں نہیں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی کی صحبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کی خدمت کرنا انس بن مالک کو تاریخ کے صفحوں میں نامور کر گیا. پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک کی علم کے ساتھ شوق اور شغف، آپ کی احادیث سے محبت، آپ کی ذاتی نجی زندگی کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ علم یا علم والوں کی صحبت لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوسروں کی نظروں میں نمایاں اور معروف کر دیتے ہیں. حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی معروف ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اجر بہت ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ایک بہت اپنائیت، اور میرے ذہن میں تو ایک 8-10 سال کا بچہ آتا ہے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس وقت ان کی ماں نے ان کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو بس وہ عمر پہ وہیں رک گئے. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہو کہ نہ ہو کہ حضرت انس جو تھے وہ سب سے بعد میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے تھے. یعنی جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی کیٹیگرائز ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ ہوئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں ایک دفعہ دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں مال اور اولاد اور بیٹے دے. اور جب کہتے ہیں کہ یہ فوت ہوئے تو ان کے تقریباً 100 کے قریب ان کے بیٹے پوتے اور تھے، اور ان میں سے بہت سارے حافظ تھے. تو اللہ کے نبی کی دعائیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دعائیں لے لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بہاریں دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آگے بھی جا کے دکھاتا ہے. تو آئیے ذرا ان کی بہادری کی کہانی پڑھتے ہیں. اس داستان کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا تو کمزور ایمان والے لوگ دین سے پھر گئے. جس تیزی سے انہوں نے دین قبول کیا تھا اسی رفتار سے وہ دین چھوڑنے کو لگے. اللہ اکبر. اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مدینہ، طائف اور چند دیگر علاقوں کے وہی لوگ دائرہ اسلام میں رہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پختہ ایمان نصیب فرما دیا. اللہ اکبر، ایسا ہی ہوتا ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ أَفَإِن مَاتَ، اردو میں بھی بول دوں گی ابھی، أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ شَيْءٍ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا بھلا اگر وہ مر گئے یا مار دیے گئے تو دین سے پھر جاؤ گے؟ تو آپ اس کا عنوان کیا لکھ سکتے ہیں؟ کیا رسول کے جانے کے بعد دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ امر ہے، لیکن حقیقت ہے کہ جب لیڈر نگاہوں سے ہٹتا ہے تو لوگ جو ظاہری طور پہ دین قبول کر چکے ہوتے ہیں، ابھی دلوں میں ایمان نہیں آیا ہوتا، پھر وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. یہ کسی کی وفات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی منظر سے ہٹنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. عموماً دیکھا گیا کہ جب لوگ کسی بھی جماعت میں یا کسی گروہ میں جمع ہوتے ہیں، جب تک لیڈر وہاں موجود رہے لوگ اپنی پوری توجہ رکھتے ہیں، لیکن جو ہی لیڈر نہیں یا وہ وہاں موجود نہیں تو لوگ پھر اپنے طور اتوار دوسری طرح کے کرنے لگتے ہیں. تو اس سے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہی مدد مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ جما دے، ایسا نہ ہو کہ ہدایت کو پانے کے بعد ہم گمراہ ہو جائیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت اور بہادری کا ثبوت دیا. فتنہ اٹھانے والوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے. آپ نے مہاجرین اور انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور ہر لشکر کے لیے ایک فلیگ تیار کیا، اور تمام لشکروں کو جزیرۃ العرب میں چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیا تاکہ وہ مرتد ہونے والوں کو راہ راست پر لائیں اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں. اگر نرمی کام نہ کرے تو پھر تلوار کے ذریعے سے اسلام کی سچائی ان کے دلوں میں بٹھائیں. صورتحال یہ تھی کہ تمام مرتدین میں سے مسلمہ قذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ جنگ و جدل کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا. مسلمہ قصاب کی قوم اور اس کے دوستوں میں سے 40,000 تجربے کار جنگجو ایک جگہ جمع ہوئے. ان میں سے اکثریت نے مسلمہ قصاب کی پیروی محض قومی عصبیت کی بنا پر کی, اور ان میں سے ایک شخص تو یہ بات بھی کہتا ہوا سنا گیا, میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, لیکن ربیعہ قبیلے کا جھوٹا شخص ہمیں مضر قبیلے کے سچے شخص سے زیادہ عزیز ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ ہوتی ہے انسان کی برادری اور خاندان پرستی. اس کا نام بھی یہی لکھے گا, خاندان پرستی. پرستی کس کو کہتے ہیں؟ پرستش سے پوچھنا. بعض لوگ اپنے خاندانوں کو واقعی پوچھتے ہیں, اپنے سر نیمز کو, اپنی کاسٹ کو. تو اس حصے میں آپ نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے اس طریقے سے اپنے دین کو پیچھے رکھا, تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ ایک بالکل نئے خلیفہ تھے, پہلے کوئی تجربہ بھی نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا کیا, کیسے ہوتا ہے, کیونکہ ان کی زندگی میں بھی مسائل اٹھتے تھے, لیکن جو ہی کو مسئلہ اٹھا فوراً آپ کے پاس پہنچ کے اس کا حل ڈھونڈ لیا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہونے لگا کہ جب سامنے کوئی موجود نہیں تو کیا کیا جائے, تو ایسے وقت میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ ابو بکر صدیق کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی زیادہ حکمت عملی ملتی ہے کہ تنہا رہ گئے لیکن دین کو نہیں چھوڑا. فتنوں کے وقت میں ایک شخص کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جم جانا اتنی ہی بڑی خیر لاتا ہے جتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس دور میں لوگوں کو ملی. اور آپ نے دیکھے کہ کلاسیفیکیشن کیسی اچھی کی, مہاجرین اور انصار کے تقریباً 11 لشکر کی, اور ہر ایک کو ایک فلیگ دیا اور سب طرف ان کو بھیجا تاکہ لوگوں کو لائے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ یہ فتنہ نہیں آیا تھا, بلکہ عرب میں ارد گرد بہت جگہ آیا تھا, اور ابو بکر صدیق نے ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ نمٹنے کا ارادہ کر لیا. پھر دوسری چیز اس میں عمل کی بات جو آپ نے دیکھی کہ پہلے نرمی کرنی ہے, نرمی نہ کام آئے تو پھر تلوار اٹھے گی, اور یہی اسلام کا ایک اصول ہے کہ پہلے محبت سے بات کہی جائے گی, کو مان جائے گا تو ویل اینڈ گڈ, نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد کچھ اور دیکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عصبیت, یعنی خاندان پرستی کے ساتھ آپ آگے عصبیت کا لفظ بھی سلیش ڈال کے لکھنا چاہیں, اسی کو کہتے ہیں عصبیت, کہ کوئی اپنے قبیلے کو, برادری کو جھوٹا غلط سمجھنے کے باوجود بھی کیوں ان کے ساتھ جمع رہتا ہے, کہ کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا ہے, اور غلط سمجھتے ہوئے بھی ٹھیک سمجھا. کیا آپ تو نہیں کوئی ایسا کرتے, اپنے خاندان کی, برادریوں کی, کمیونٹیز کی کوئی بات غلط سمجھنے کے باوجود آپ اس کو ٹھیک کہتے ہوں؟ پیراگراف کے آگے اپنے عمل کی بات لکھیں کہ خاندان میرے کام نہیں آئے گا, برادریاں میرے کام نہیں آئیں گی, کوئی مجھے بخشوا نہیں سکے گا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا. تو انسان کی ایک اپنی سوچ ہونی چاہیے. قبیلے کنبے جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ فخر و ریاکاری کے لیے. پھر آگے دیکھتے ہیں, ہوا یہ کہ مسلمہ قذاب نے مسلمانوں کے پہلے لشکر کو شکست دے دی جس نے اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں اس پر چڑھائی کی تھی. اس لشکر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے دوسرا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی قیادت میں روانہ کیا. یہ لشکر اسلام انصار اور مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا. ان روشن چہروں میں برا بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو اس پیراگراف کا عنوان کیا ہوگا؟ ہمت نہیں ہاری. اور یہی ہمارے لیے اس میں سے تھیم ہے کہ کبھی ایک دفعہ اگر شکست ہونے لگے یا ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ دوسری تیاریاں شروع کر دینی چاہیے. زندگی کے اندر فتح اور شکست ہوتی رہتی ہے, کامیابیاں اور ناکامیاں ہوتی رہتی ہیں, پا کے کھونا, کھو کے پانا, یہی زندگی ہے. اگر زندگی میں کسی میدان پہ, کسی محاذ پہ اگر ایک دفعہ آپ ناکام ہو چکے ہیں تو کوئی بات نہیں, ایک اور موقع موجود ہے. ہر ایک غلطی کے پیچھے ایک اور موقع ہوتا ہے کہ دوبارہ پلٹ آؤ. اسی کا نام توبہ ہے, اسی کا نام اصلاح ہے. قبیلہ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا. تھوڑی ہی دیر میں مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کا بلہ بھاری ہو گیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمہ کے ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے، خیمے کی رسیاں کاٹ دی گئیں۔ قریب تھا کہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو قتل کر دیتے، لیکن ان میں سے ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر مسلمہ کذاب سے مقابلے میں وہ شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کے لیے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے گا، اور جزیرت العرب میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اپنے لشکر کو نئے سرے سے منظم کیا، مہاجرین اور انصار کی الگ الگ گروپ بندی کی، اور پھر ہر خاندان کا ایک الگ الگ گروپ بنا کر ان کی قیادت میں سے انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی اس کی قیادت انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی تاکہ مقابلے میں ہر فریق کی کارکردگی معلوم کی جا سکے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ لشکر میں کمزوری کہاں پائی جاتی ہے۔ اس حصے کا عنوان کیا ہے؟ بہترین مینجمنٹ، انتظام، منتظم۔ اور یہی ہوتی ہے چیز جو لوگوں کو جتاتی ہے، جنگیں ہوں یا دین اور دنیا کا کوئی کام ہو، جتنی اچھی آپ کی مینجمنٹ ہوگی اتنا ہی کام آپ اچھا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی عمل کی باتیں ہم یہی دیکھیں گے کہ ایک دفعہ معاملہ ہوا، ہمت نہیں ہاری، اگر ہار جاتے تو آج کیا ہوتا، ایک ایسا فرقہ سامنے آ جاتا جو اپنے آپ کو مسلمہ کذاب کے ساتھ منسوب کرتا۔ ہر دور میں مسلمانوں کو ایسے ہی فتنوں سے اور فرقوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن اگر اپنے اندر جرت ہو اور ہمت ہو اور انسان اپنے اندر وہ جرت پیدا کر لے کہ جو جرت اللہ تعالیٰ کے دین کے آگے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑا کرنے کے قابل کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو یہاں سے خالد بن ولید کی جنگی ٹیکٹکس کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہر گروپ کو الگ کیا، اور اس میں آپ نے شاید یہ جملہ غور کیا ہو کہ پتہ چل جائے کہ لشکر میں کمزوری کہاں پائی جاتی ہے، یہ ہے بہترین مینجمنٹ۔ بعض دفعہ ایک پوری آرگنائزیشن ہوتی ہے اور اس میں وہ ترقی نہیں ہو پا رہی ہوتی جو ہونی چاہیے، یا خرابی سامنے اٹھتی ہے۔ اب ایک طریقہ یہ کہ آپ سب کو پکڑ کے سب کے سامنے بے عزت کرنا شروع کر دیں، آپ ایسا کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ یہ نہیں کر رہے اور آپ نقصان میں ہیں۔ مثلا کوئی کمپنی کا مینیجر ہے تو وہ کہ ساری کمپنی فیل ہو رہی ہے، پروفٹ نہیں بنا رہی، سو آن، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ درست طریقہ کیا ہے کہ پہلے بیماری کو ڈھونڈیے، وجہ کا ہے، خرابی کیا ہے، اور اس کے لیے اگر چھوٹے چھوٹے گروپس، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جا کے آپ تلاش کریں کہ کہاں کس جگہ کیا کمی ہے، اور آپ کو وہ فالٹ مل جائے تو بس اتنے حصے کو ٹھیک کر دیں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی کے جسم میں درد ہو یا اس کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ ساری دوائیاں کھاتا رہے انسان، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، حالانکہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ کا، بیماری کہیں ایک جگہ چھپی ہوئی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جب وہ بہت ساری دوائیاں کھا لیتے ہیں تو اس سے سارا جسم اس کے اندر انفیکشن بھی ہوگا، افیکٹ ہوگا اس پہ۔ تو یہ درست طریقہ علاج نہیں ہوتا۔ درست علاج کا طریقہ کیا کہ پہلے ڈائگنوز کریں، اچھے ڈاکٹرز آپ دیکھیں، پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جب ڈائگنوز ہو گئے تو بس آپ کہتے ہیں بس ایک ہی گولی دی تو میں ٹھیک ہو گئی۔ فلاں ڈاکٹر وہ تو اتنی زیادہ گولیاں دیتا ہے، کیوں وہ اتنی کیوں دیتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی دیکھ نہیں پاتا کہ بیماری کیا ہے۔ چلو یہ بھی ہو سکتا ہے وجہ، فیور بھی ہو سکتا ہے، یہ ملیریا بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹائیفائڈ بھی ہوتا ہے، ساری دے دیتے ہیں، کوئی ایک کام کرے گی، باقی کہاں جائیں گی، وہ آپ کے لنگس میں آئیں گی، وہ آپ کی کڈنیز میں آئیں گی۔ بالکل اسی طرح ایک اچھی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ سب کے سامنے سب کو برا نہ کہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، میں نے عموماً یہ چیز محسوس کی ہے اپنے پاس، کہیں بھی جہاں بھی انسان دیکھتا ہے اور رہتا ہے، کہ بعض دفعہ کچھ لوگ رولس کو بریک کرتے ہیں، اور مثال دوں گی، جیسے اب آپ لوگ میرے سامنے ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور بہت سارے لوگ جن کو آنا تھا وہ نہیں آئے، بالفرض کرتے ہیں، اور اگر میں اب یہاں پڑھانے کی بجائے میں آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں، دیکھیں لوگ دیر سے آتے ہیں، آتے نہیں، شوق نہیں رکھتے، سنجیدہ نہیں، آپ نے کلاس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، لیٹس سی اگر میں یہ ساری باتیں کروں کیا محسوس ہوگا آپ لوگوں کو، میں نے کیا مسٹیک کی؟ میں نے یہ مسٹیک کی کہ میں نے ان کو سنایا جو آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، اور جن کو سنانا تھا وہ ہے نہیں، خالی کرسیاں تو پڑی ہوئی ہیں نا، ये कौन है, ये तो नहीं आने वालों को बताएंगे कि तुम्हें डांट पड़ी थी। ये गलती होती है। इससे नुकसान क्या होता है कि हम जो वक्त पे आ चुके होते हैं या जिन्होंने वो काम नहीं किया होता, हम उनको भी डिसहार्ट कर देते हैं, वो रिग्रेट फील करते हैं। बस जब आप देखिए कोई काम कर लेता है, कोई काम नहीं करता। अब एक बंदा काम कर लेता है और उसके बाद आप उसको एक ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि उसको लगता है मैंने नहीं किया, तो जल जाएगा ना कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर आप फील करते हैं कि ये मुझे ईमेल क्यों आई, मैंने तो ये काम कर लिया हुआ है। फिर कोई बाद में कहते हैं ये आपके लिए नहीं, ये दूसरों के लिए था, तो व्हाट डज इट मीन? ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान हमेशा लोगों की खामियां उनको बताने की जरूरत रखे, सामने आके अच्छे तरीके से बात की जाए। लेकिन ये है कि वही कहते हैं ना कि एक ही क्या बोलते हैं, लाठी से सबको हांकना और कुछ इस तरह की बातें। तो बहरहाल ये चीज बहुत ही खूबसूरत है जो हमारे लिए यहाँ सीखने की है, क्योंकि हम में से कोई जंगों में तो नहीं जा रहा। आप अपनी अपने घरों में इस चीज को, रूल को अपना सकते हैं। बस दफा आप जब घरों में जाते हैं, देखते हैं बच्चों को छोड़ के, तो बहुत घर फैला हुआ है। अब कुछ माएं जो कम अकलमंद होती हैं, क्योंकि माँ अकलमंद तो हमेशा ही होती है, लेकिन कुछ कम होती हैं, तो वो घर में घुसते चीखना शुरू हो जाती है, ये किसने किया, ये क्यों किया, ये कर देते हो, वो कर देते हो। अब वो किसी एक बच्चे ने किया होता है, तीन चार बच्चों ने नहीं किया था। अब आपने क्या किया, आपने अपनी रिस्पेक्ट खो दी बाकी बच्चों की नजर में। जब आपने उनके सामने, दूसरों के सामने उसको भी डांटा, अगली दफा वो भी करेंगे। अकलमंदी क्या है कि नहीं बैठी, ये क्या, पहले मामला देखे हुआ क्या, याद करें कहीं सुबह आप ही तो नहीं ऐसे छोड़ गई थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने खुद ही की होती हैं और आप समझ होते हैं कि किसी और ने की है, को रीजन हो जाती है। तो बहरहाल इन चीजों से अपने लिए, जिंदगी के लिए असूल भी हमें निकालने हैं। अब आगे देखते हैं कि इनके साथ मामला क्या हुआ। दोनों फौजों के दरमियान ऐसी तबाहकुन लड़ाई शुरू हुई जिसकी मिसाल पहली जंगों में नहीं मिलती। मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज मैदान जंग में जमकर लड़ी और इसे इसकी भी कोई परवाह न थी कि फौजियों की कसीर तादाद तलवारों के नीचे आ रही है। मुसलमान फौज ने इस मुकाम पर बहादुरी के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए कि अगर इन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो एक दिलचस्प दास्ताने जिहाद मुरतब हो जाए, यानी एक किताब छोटी सी बन जाए जिसमें जिहाद की लोगों की कहानियां हो। अंसार के अलम बरदार यानी झंडा उठाने में, यानी इंसान अंसार की तरफ से झंडा उठाने वाले हजरत साबित बिन कैस थे, उन्होंने इस तरह किया कि अपने बदन को खुशबू लगाकर कफन पहन लिया और निस पिंडलियों तक एक घड़ा खोदकर इसमें जमकर खड़े हो गए ताकि परचमे इस्लाम को ता दमे आखिर लहराते रहें, यहाँ तक कि उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये थे वो जियाले, ये थे वो बहादुर के जो अपनी जान कटी। इसका अनवान क्या है, जान जाती है तो जाए शान न जाए, यानी इस्लाम की शान नहीं जाने दी, अपनी जान कटवा दी। आज है ऐसे कहने वाले और सुनने वालों में कितने हैं कि जो इस्लाम का नाम बुलंद करने के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल दें। अब देखिए कि उन्होंने कदम अपने अंदर जमाने के लिए गड़े खोद लिए कि कहीं ऐसा ना कि ऊपर खड़ा हो तो भाग जाओ। इंसान थे ना, चोट भी लग सकती है, दर्द भी होती है, लेकिन खुद अपने आप को घड़े के अंदर खड़ा किया, यानी डगिंग की और उसमें खड़ा कर दिया, और वहां से फिर चारों तरफ से लोगों के साथ मुकाबला कर रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हो के हकीकी भाई, यानी रियल ब्रदर्स, सगे भाई, हजरत जैद बिन खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हो बुलंद आवाज से कहते हैं, लोगो जमकर दुश्मन का मुकाबला करो, गाजियो आगे बढ़ो। गाजी किसको कहते हैं, जो मैदान जंग में जाके लड़ रहे होते हैं। मुकाबले में आने वाले को हरा दो। लोगो अल्लाह की कसम, मैं आज इस बात के अलावा कोई और बात तुमसे नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मुसैलमा कज़्ज़ाब शिकस्त खा जाए या मैं बजाते खुद अल्लाह की राह में शहीद होकर अपनी शहादत को अल्लाह ताला के सामने बतौर हुज्जत पेश कर सकूं। ये कहकर कि वो दुश्मन की फौज में टूट पड़े और मैदान जंग में बहादुरी के जौहर दिखाते हुए शहीद हो गए। अल्लाह अकबर, ऐसे लोग हैं आज। अब देखिए कि हर दौर में इस्लाम पे फितने आते हैं ना, आज फितने आते हैं तो दबते क्यों नहीं कि आज मुकाबला करने के लिए इस तरह के लोग नहीं है। फिर यहाँ आप एक और चीज देखें कि ये भी हजरत उमर बिन खत्ताब के भाई हैं, जैद बिन खत्ताब। कोई जानता है इनको, उमर को क्यों जानते हैं लोग, अपने अंदर वसफ होते हैं। बाज दफा हम दूसरों के रिश्तों की वजह से पहचाना जाना चाहते हैं या हमारे अंदर कोई इतनी बड़ी खूबी नहीं होती और हम समझते हैं कि दूसरों का नाम या दूसरों का काम हमें नुमाया कर दे, ऐसा नहीं होगा। हर दरख्त اپنی جڑوں پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ کو عمر بننا ہے تو پھر آپ کو اپنے اندر وہ عمر والے وصف پیدا کرنے پڑیں گے, ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہ ایک نئی خبر ہوگی کہ کیا عمر کا بھی کوئی بھائی ہے. اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے, جب ہم صحابہ کرام کی باتیں پڑھتے تو عموماً ہم ان کی وہی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جنہوں نے کوئی کام کیا ہے, تو فیلنگ یہی آتی ہے جیسے حضرت عمر بس ایک ہی تھے, اچھا ابو بکر بس وہ ایک ہی تھے, ان کے ارد گرد کوئی بھائی بہنیں خاندان کے لوگ نہیں دکھتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, خاندانوں والے لوگ تھے, برادریوں والے لوگ تھے, اور اس وقت میں کوئی ایک یا دو بچوں والی بات بھی نہیں تھی, اس وقت ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے تھے. تو یعنی جو کرے گا اسی کا نام رہے گا. ایک جانب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا غلام حضرت سالم مہاجرین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے, قوم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میدان جنگ میں ان کے قدم ڈگمگا نہ جائیں. بعض مجاہدین نے تو اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اے سالم رضی اللہ عنہ, ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ میدان میں اگر دشمن کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو وہ آپ کی طرف سے ہوگی. انہوں نے فرمایا, آپ فکر نہ کریں, میں انشاءاللہ بالکل کمزوری نہیں دکھاؤں گا, میں اپنی طرف سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دوں گا. پھر انہوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں پر مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. لیکن شجاعت اور بہادری کے یہ تمام واقعات حضرت برا بن مالک الانصاری کی بہادری کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں. آپ کے بھی دل میں تجسس آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. یہ آپ کو پہلے چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز دے رہے ہیں کہ اس دور کے لوگ کیسے تھے اور پھر ان میں سے بھی کچھ لوگ کتنے بڑے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا, اے نوجوان انصار, کو قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو. تو حضرت برا رضی اللہ عنہ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کی نہ سوچے, یوں سمجھو آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم, یعنی پیچھے کے راستے بند کرو. اور ایسے ہی جنگیں لڑی جاتی ہیں, ابھی بعد میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بس اب تمہارے لیے ایک اللہ ہے اور جنت ہے. یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے. ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے گردنے اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے. ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسلمہ اور اس کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے, اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغ میں پناہ لی. یہ باغیچہ یعنی چھوٹا سا باغ بعد میں تاریخ کے اوراق میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا, کیونکہ اس باغیچے میں بے شمار مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا. تو اس حصے کا عنوان کیا تھا؟ ایک اللہ ہے اور ایک جنت. حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام اس طرح کی ڈیڈیکیشن کے بغیر ہوتا نہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ایک موقع کہ جب مسلمانوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں, کیا واپس نہیں جانا, آگے گئے ہیں تو آگے ہی جائیں گے, کشتیاں جلا کے آگے جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ آج گھر سے نکلے ہیں تو اب آگے جانا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ سر پہ کفن باندھ کے وہ لوگ نکلتے تھے کہ واپس نہیں آنا, اور جن لوگوں کے دل اٹکے ہوں پیچھے وہ کیا کام کریں گے. اب ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا کہ ہم یہاں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, ہم اللہ کی بات سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے. اس وقت ہمارے اندر بھی اتنی ہی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. جو انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اب تمہارے لیے مدینہ ختم, کیا مطلب ہے ختم ہو گیا تھا؟ نہیں, تم نے یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلی ہوں تو اب آگے سے آگے. ڈیڈیکیشن, جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو اپنے آپ کو مکمل طور پہ باقی چیزوں سے بے نیاز کیا کریں. خاص طور پہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کے سنتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بہت کڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی وہ اس چیز کو اس طرح محسوس کرتے ہیں. اور اگر ساتھ ساتھ آپ کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, فون سن رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, وہ جذب نہیں ہوگا. آپ ایک دن کلاس پوری بیٹھ کے سنیے جیسے سنی جاتی ہے, بیچ میں اگر بریکس ہیں تو بریک میں اٹھیے, وضو کرنا ہے تو وضو کریں, فریش ہونا تو, لیکن پوری آپ ایک دن جو ہماری تقریباً ब्रेक को निकाल दें तो 3 आवर्स और 40 मिनट की जो क्लास होती है, जो पूरा फुल टाइम होता है, आप वो एक दिन डेडिकेट होके बैठ के सुने, सामने कॉपी पेन रख के अपने तर्जमे के वक्त में तर्जमा लिखे, नोट्स के वक्त में नोट्स लें। आप जब उस दिन उठेंगे ना, तो जो आपके दिल के अंदर सरशारी होगी वो उठते बैठते चलते फिरते सुनने में नहीं होती। बाज दफा हम अपने जहन को इतना ज्यादा इधर से उधर भटकाने लगते हैं कि वो काम भी सही नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि इन चीजों को इंसान अपनी जिंदगी में फोकस्ड होके करे। जितना आप किसी काम में फोकस्ड होंगे तो उतना ही वो चीज आपके लिए इंशाल्लाह ताला आगे से आगे ज्यादा फायदेमंद होगी। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि दुश्मन ने बाग में दाखिल होकर बाग का दरवाजा बंद कर लिया था और बजाहर उनसे मुकाबले की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, इस मौके पर बरा बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हो बड़ी तेजी और एहतियात से एक ढाल पर बैठ गए। ढाल क्या होता है? जैसे से जैसे एक शील्ड होती है। और साथियों ने 10 नेजों के जोर से बड़े ही माहिराना अंदाज में इस ढाल को उछाल कर बाग के अंदर फेंक दिया। ये बरा बिन मालिक हजरत बरा बिन मालिक इन दुश्मनों पर बिजली बनकर गिरे, जो हजारों की तादाद में एक बाग में पनाह ले चुके थे। इन्हें बेदरेख कत्ल करते हुए मेन डोर तक पहुंचे पहुंचने में कामयाब हो गए। दरवाजे पर 10 जंगजू बहादुर मुतय्यन थे। आप इन सबको कत्ल करके दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। इस मार्का आराई में आपके जिस्म पर 80 यानी 80 से जायद तीरों और तलवारों के जख्म लग चुके थे। मुसलमानों ने दरवाजे से दाखिल होकर मुसलमा कज़्ज़ाब की फौज पर जोरदार हमला कर दिया। दीवारों की ओट में जो पनाह लिए बैठे थे, इन सबको कत्ल कर दिया। तकरीबन 20,000 अफराद को कत्ल करके मुसलमान मुजाहिदीन मुसलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचने में कामयाब हो गए और बिलाखर उसे भी जहन्नुम वासिल किया, यानी उसको भी मार दिया। समझ आइए कैसे उन्होंने चाल चली। ढाल होती है जैसे एक प्लेट की तरह होती है, जो देते हैं ये उसके ऊपर बैठ गए, यानी बरा बिन मालिक उस ढाल के ऊपर बैठे हैं और जो बाकी साथी थे उन्होंने 10 यानी नेजों के जोर से, यानी वो ढाल ऐसी होती है कि जब उसको जैसे एक किस्म का बम, वो हमारे तोप नहीं होती, गोला रख के तो पीछे तोप से चलाया जाता है तो वो उड़ के जाता है, तो ये उस ढाल के ऊपर बैठे हुए हैं और लोगों ने तीर इतने जोर से मारे कि वो ढाल अपनी जगह से लेके इनको उठी है, क्योंकि उस वक्त कोई लिफ्टें नहीं थी, कोई हेलीकॉप्टर नहीं थे और वो बाग जिसके अंदर दुश्मन अपने आप को जमा कर चुके थे। अब जरा सोचिए, यानी एक पूरा इलाका जो दुश्मनों का है और ये अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर से किसी ने इनको जैसे गुलेल की तरह मारा जाता है तो उस तरह मारा और ये अंदर गए और आप देखिए कि सैकड़ों लोगों को कत्ल किया एक शख्स। मुझे तो सूरह तौबा की वो आयत याद आ गई कि अगर तुम में से 200 हो तो वो 2,000 पे, और एक बंदा 10-10 के ऊपर भारी है, तो ये तो एक के ऊपर 100-100 के ऊपर ये भारी हो रहे हैं। फिर आज भी बतफल आन खफफ अल्लाहु अन्हुम, अब अल्लाह ने तुम पे कमी कर दी, आसानी कर दी कि अब चलो एक के मुकाबले में 2 हो तो भी लड़ लो। यही लोग होते थे जो वाकई कौमों की तकदीर बदलते थे। तो इस हिस्से का जो उनवान है वो लिख लीजिए, बेहतरीन तदबीर। हजरत बरा बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो को उठाकर खेमे में लाया गया ताकि वहां पर इनका इलाज किया जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो भी इनके इलाज मुआलजे की खातिर वहीं ठहरे रहे। अल्लाह सुबहान तआला ने इन्हें शिफा अता फरमा दी और लश्कर इस्लाम को इनके हाथों फतह नसीब हुई, यानी इन्होंने मतलब उस मुसलमा कसाब के फितने को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हीं के जरिए से ये काम करवाया। तो यहां से इस हिस्से का आप उन्वान लिख सकते हैं कि अल्लाह ने एक मौका और दिया। हजरत बरा बिन मालिक अल अंसारी रदी अल्लाहु अन्हो हमेशा शहादत का शौक अपने दिल में बसाए रखते। बागीचे मौत में भी शहादत नसीब न हुई, फिर यके बदीगरे जंगों में शरीक होते रहे, यानी इतना कुछ करके भी नहीं जम के बैठ गए कि अब हो गया काम, अब इतने को मार के फिर नहीं मरे, फिर बच गए, सुभान अल्लाह। अब फिर और जंगों में जाते हैं ताकि शहादत का शरफ हासिल कर सकें, जो इनकी सबसे बड़ी दिली तमन्ना थी। यहाँ तक कि फारस के शहरों में जंगे तुस्तर लड़ी गई, फारसी फौज एक मजबूत तरीन किले में महफूज हो गई, मुसलमान फौज ने इनका मुहासरा कर लिया, इनके गिर्द ऐसा घेरा डाला जैसे कि कंगन कलाई के गिर्द घेरा डाला हो डाले होता है। ये मुहासरा तवील अरसे तक जारी रहा, यहाँ तक कि फारसी फौज बुरी तरह मुसीबत में मुबतला हो गई। तो उन्होंने मुहासरा तोड़ने के लिए एक तरकीब सोची, और वो ये कि लोहे की जंजीरों को बड़ी एहतियात से किले की दीवार के ऊपर से नीचे उतार दिया। इन जंजीरों के साथ लोहे की कुंडियां गर्म करके लगाई गई, जो अंगारों की तरह दहक रही थी, ताकि वो किले की दीवार के साथ बैठे हुए मुसलमान मुजाहिदीन के जिस्मों में बेवस हो जाए और उन्हें जिंदा या मुर्दा हालत में ऊपर उठा लिया जाए। इनमें से एक कुंडी हजरत बरा बिन मालिक अल अंसारी रदी अल्लाह अनहु के भाई अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अनहु के जिस्म में पेवस्त हो गई। दुश्मन तेजी से इन्हें ऊपर उठाने लगे। जब हजरत बरा रदी अल्लाह अनहु ने इस सूरत हाल को देखा तो बड़ी तेजी से किले की दीवार पर छलांग लगाई और इस जंजीर को काबू कर लिया जो इनके भाई को उठाए ले जा रहा था। कुंडी को इनके जिस्म से निकालने की कोशिश में इनका एक हाथ भी झुलस गया, लेकिन यानी जल गया, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह न की। बिलाखर इनकी मेहनत काम आई और बड़ी मेहनत से अपने भाई को इस मुसीबत से छुड़ाने में कामयाब हो गए, और इस कशमकश में इनका हाथ बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। इस मारका आराई में हजरत बरा बिन मालिक अल अंसारी ने अल्लाह सुबहानहु व तआला से शहादत की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आप दीदारे इलाही का शौक दिल में लिए जामे शहादत नोश करके रदियल्लाहु अन्हु अजमाइन। अल्लाह ताला हजरत बरा बिन मालिक के चेहरे को जन्नत में रोशन करे और रोज़े आखरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत यानी आपकी सोहबत से इनकी आंखों को ठंडक अता फरमाए। अल्लाह ताला इनसे राजी और वो रब से राजी। ये आखिरी हिस्से का उन्वान लिख लें, और शहादत का शौक पूरा हुआ यानी और शहादत की ख्वाहिश पूरी हुई। कहाँ से आते हैं ये जज्बे? हमें तो हाथ को अंगारा भी छू जाए तो हम छोड़ दें, और भाई की भाई से मोहब्बत देखिए, कहाँ कड़ियों को उतारना, तकलीफ में रखना। फिर यहाँ से ये भी देखिए कि उस दौर में भी मुसलमानों के लिए टॉर्चर सेल्स थे, यानी कैसे कैसे तरीके दुश्मन सोचता है कि मुसलमानों को किस तरीके से यहाँ से निकाला जाए। तो बात यही है, हम सब इन बातों को सुनने और सुनाने वाले, अगर अपने दिल में इस्लाम की मोहब्बत न रखें, अपनी नस्लों, अपने आने वाले बच्चों और उनके बच्चों के दिलों में मुजाहिदाना जज्बात नहीं पैदा करेंगे, तो याद रखिए कि मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल खतरे में। ये आज के खतरे तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटे हैं। हाँ, आज हम कमज़ोर हो गए, हमारे अंदर वहन आ गया। अगर आज वही शौक शहादत पैदा हो जाए और आज वही शौक मुलाकात पैदा हो जाए तो ये बातें तो बहुत आसान है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे।
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।